അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ അമ്മാ ബഅദ് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വഅന്നഹു ഹുവ റബ്ബുൽ ശിഅറാ വഅന്നഹു അഹ്ലക ആദനിൽ ഊലാ വസമൂദ ഫമാ അബ്ഖാ വഖൗമ നൂഹിൻ മിൻ ഖബ്ല ഇന്നഹും കാനഹും അസ്ലമ വഅത്ഗാ വൽമുഅതഫികത അഹ്വാ ഫഗശാഹ മാ ഗശ فبأي آلاء ربك تتمارى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورة النجم کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. گزشتہ آیات میں جو ذکر تھا اس میں اللہ تعالی کی شان قدرت کا بیان بھی, بندوں کی محتاجی کا ذکر بھی, اور یہ زندگی ایک امتحان کے لیے ہے اور مال کا عطا کیا جانا بھی بطور آزمائش اور امتحان کے ہے, اس حوالے سے ہماری گفتگو رہی تھی. گزشتہ نشست میں آخر میں کلام کے آخر میں ایک حدیث مبارک پیش کی گئی جس کا مفہوم تو بالکل صحیح بیان ہوا تھا, البتہ اس کے ترجمے میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں چاہتا ہوں کہ اس کی اصلاح ہو جائے. حدیث کے الفاظ, اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے حوالے سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے حوالے سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. تو الفاظ کے بیان میں کچھ غلطی مجھ سے ہو گئی تھی, مفہوم صحیح بیان ہوا تھا. تو دنیا کے معاملات میں جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, قناعت کا جذبہ پیدا ہوگا, حرص اور حوس اور لالچ اور دوسرے کو دیکھ کر جلنا یہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا. اور دین کے معاملے میں فرمایا اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. جب میں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھوں گا تو آج جتنا میں خیر کا عمل کر رہا ہوں اس پر اکتفا نہیں کروں گا, نہ اس پر کوئی تکبر آئے گا, بلکہ جب اپنے سے آگے بڑھ جانے والوں کو دیکھوں گا دین کے معاملے میں تو اور نیکی کرنے کا اور دین کے معاملے میں اور آگے بڑھنے کا جذبہ میرے اندر پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو سلسلہ ہے کلام کا, سورہ نجم کی آیت نمبر 49 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی شعرا ستارے کا رب ہے. یہ ستارہ بڑا معروف ہے, عربوں میں بھی معروف تھا, دنیا میں بھی معروف ہے, اور انگریزی میں اس کو ڈاگ اسٹار اور دیگر الفاظ بھی اس کے لیے استعمال کیے گئے. اب ڈاگ اسٹار کہنے کے پیچھے بھی وجوہات ہیں لیکن اس کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں, وہ مفسرین نے اس کو نقل فرمایا. تو ایک ستارہ بہت بڑا, بلکہ یہ کہ سورج سے بھی کوئی 23 گنا بڑا ہے اور 609 نوری سال لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. بہرحال یہ بہت بڑا ستارہ, اس کی پوجا پاٹ عرب میں کی جاتی تھی اور دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی اس ستارے کی پوجا پاٹ کا تصور رہا ہے. حتیٰ کہ مصر والے, جہاں دریائے نیل بھی معروف ہے, جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے ہاں خوشحالی آ جاتی, تو کہتے ستارے کی وجہ سے ہمیں خوشحالی ملتی ہے. تو ان سارے تصورات کی اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے. یہ ستارے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. اس تعلق سے جو بہترین ایک مکالمہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ ہے. سورۃ الانعام میں ذکر آتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی قوم تین قسم کے شرک میں مبتلا تھی, بت پرستی بھی اور ستارہ پرستی بھی اور شاہ پرستی بھی, یعنی اپنے بادشاہ کی پوجا پاٹ کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے ایک مکالمے کا انداز رکھا, اچھا یہ ستارہ یہ نکل آیا, بڑا چمکتا دمکتا ہے, لیکن وہ غروب ہو گیا. کہا بھائی غروب ہونے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا. اچھا چاند نکل آیا, چاند تو ذرا اور بڑا ہے پچھلے ستاروں کے مقابلے میں, کیا یہ میرا رب ہے؟ وہ بھی ڈوب گیا. فرمانے لگے یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا. جب سورج نکلا, اچھا یہ تو سب سے بڑا ہے, چمکدار ہے, بہت ہی چمکدار ہے. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمانے لگے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. امنی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں نے تو اپنے رخ کو اس کی طرف پھیر لیا, وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. یہ نقطہ ذہن میں رہے, ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں, توحید پر کاربند ہے, توحید ہی کی دعوت دے رہے. یہ مکالمے کا انداز قوم کو سمجھانے کے لیے تھا. اس کو ایک سرچنگ کوسچن کا انداز کہا جا سکتا ہے کہ اپنے اندر جھانک کر تلاش کرو کہ حقیقت کیا ہے. یہ غروب ہو جانے والا ستارہ, یہ غروب ہو ڈوب جانے والا چاند, یہ سورج, کیا یہ معبود ہو سکتے؟ قطعاً معبود نہیں ہو سکتے. تو جا بجا قرآن حکیم میں اس نوعیت کے شرک کی نفی کے دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائے. تو یہاں شاید وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو کہ شعرا ستارے کا رب ہے. آگے پچھلی ہلاک کر دی گئی اقوام کا مختصر ذکر ہے، البتہ اگلی سورہ جو بعد میں ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سورۃ القمر ہے، کچھ تفصیلات پچھلی اقوام کی آئیں گی، یہاں ان کا بہت ہی مختصر بیان ہے. ارشاد ہوا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک اس اللہ تعالی نے ہی قدیم عاد کو ہلاک کیا. عاد اولا پہلے عاد یا قدیم عاد، یہ پہلے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی کے آگے قوم سمود کا ذکر ہے جن کو عاد ثانی کہا جاتا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں. قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا اور اس قوم کا واقعہ تفصیل سے قرآن حکیم میں آتا ہے. جو لوگ بچائے گئے یعنی حضرت ہود علیہ السلام اور صاحب ایمان لوگ، ان سے جو آگے نسل چلی وہ پھر قوم سمود قرار پائے ہیں، اس لیے قوم عاد کو عاد اولا کہا گیا اور آگے قوم سمود ہے جس کو عاد ثانی بھی کہا جا سکتا ہے. خیر، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی قدیم عاد کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم سمود کو باقی نہ چھوڑا. قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اور اس قوم کو اس قوم کی فرمائش پر اونٹنی کا معجزہ عطا بھی کیا گیا، مگر ایک بدبخت شخص نے آگے بڑھ کر اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا اور قوم نے اس جن پر اس کی گویا کہ معاونت ہی کی، اس کو روکا بھی نہیں، تو اس نافرمان قوم کو اللہ کے عذاب میں بھی مبتلا کیا گیا. آگے ارشاد ہوا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قبل، اور قوم نو کو بھی اس سے قبل مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہلاک فرمایا. اِنَّهُمْ كَانْهُمْ أَوْلَمَ وَأَطْغَى، بے شک وہ بڑے ظالم اور بہت سرکش لوگ تھے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ہم جانتے ہیں کہ ان کو غرق کر کے اللہ نے مٹا دیا. وَالْمُؤْتَفِيكَةَ أَهْوَى، اور الٹ دی جانے والی بستیوں کو دے مارا. یہ الٹ دی جانے والی بستیاں یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، وہ قوم کے شرک کے جرم کے ساتھ ساتھ معاشرتی سطح پر ایک انتہائی گندے عمل میں مبتلا تھی اور وہ ہم جنس پرستی ہومو سیکچوالٹی کا گندا عمل تھا، اور اس قوم نے نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر غیر فطری راستہ اپنی فطری خواہش کی تکمیل کے لیے اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کے عذابوں میں اس قوم کو مبتلا کیا. ان کو اندھا بھی بنایا گیا اور ان کی بستی کو اوپر لے جا کر پٹخ دیا گیا اور بحر مردار میں ان کو غرق کر دیا گیا، اور اس سے قبل ان پر پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی. یہ شدید ترین جرم کی شدید ترین سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دی. ارشاد ہوا وَالْمُؤْتَفِيكَةَ أَهْوَى، اور الٹ دی جانے والی بستیوں کو دے مارا. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى، تو اس بستی والوں کو، اس بستی کو ڈھانپ لیا جس شے نے اس کو ڈھانپ لیا. ڈھانپ لینے سے دو مرادیں، ایک تو جو پتھر برسائے گئے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ذکر پہلے بھی پہلے آ چکا ہے سورہ داریات میں، مصومین وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان زدہ پتھر تھے، اور جس شخص کو جو پتھر لگنا تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سے طے شدہ تھا. تو ایک مراد وہ پتھروں کی بارش نے اس قوم کو ڈھانپ دیا اور یہ قوم ہلاک و برباد کی گئی، اور ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ جب اس بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا تو گویا ان کو اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا اور ان کے اوپر پانی کو، بحر مردار، ڈیڈ سی کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا اور ڈھانپ دیا، اور ایسا عبرت کا نشانہ بنایا کہ اس کو بحر مردار یا ڈیڈ سی کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہاں مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا. یہاں رک کر اس وقت ایک نقطے کی طرف میں چاہتا ہوں کہ اشارہ ہو جائے، یعنی یہ وہ قوم ہے کہ جو نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ چکی تھی. لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، اور یہ فطری خواہش اور انسٹنکٹ جو اللہ نے تم میں رکھا اس کا فطری راستہ نکاح کا پاکیزہ بندھن، اس کو اختیار کرو. تو وہ قوم اس طرح کی ذلت اور اس طرح کی بد اخلاقی کی انتہا پر آ گئی تھی، گراوٹ کی انتہا پر آ گئی تھی. قوم کہنے لگی تمہیں خوب معلوم ہے لوط ہم کیا چاہتے ہیں. باقی وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نوجوان لڑکوں کی صورت میں بھیجا، آزمائش ان کی ہو گئی، جس رخ پر چل پڑے آزمائش بھی اسی نوعیت کی ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر آیا. اللہ تعالیٰ یہ پچھلی قوموں کے واقعات جو بیان کرتا ہے یہاں مختصر ہے، آئندہ سورۃ القمر کا مطالعہ کریں گے وہاں تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ سٹوری ٹیلنگ بک نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ صرف ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی، ثواب تو ہم خوب لے چکے رمضان شریف میں، اس کے بعد کتنے لوگ قرآن پاک کا تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے، اور ہمیں سمجھ کتنا آتا ہے جی، یہ بھی بہت بڑا سوال یہ نشان ہے، اور ہم اس قرآن کو اپنے لیے ایک زندہ کلام مانتے بھی ہیں کہ نہیں، اور اپنے معاملات زندگی کے لیے، روزمرہ کے معاملات کے لیے اس سے رہنمائی لیتے بھی ہیں کہ نہیں، جبکہ قرآن کریم خود فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقینا لوگوں نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے حالات کا بیان ہے، افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو، اس یہ زندہ کلام ہے، اور اللہ تعالی نے اس قوم کو دیگر اقوام کو بھی نشان عبرت بنایا، آگے ذکر ابھی آئے گا بھی، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور ان حرکتوں کو، گناہوں کو چھوڑ دیں جن کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اصل تو آخرت کا معاملہ ہے، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور سب سے بڑا عذاب تو آخرت کا ہے، لیکن اللہ دنیا میں بھی گناہوں کی سزا دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عبرت دلانے کے لیے ان واقعات کو بیان کرتا ہے۔ اب پاکستان کی ایک لڑکی، اب وہ نام لیتے بھی مجھے جھجک آتی ہے، پتہ 10 باتیں ذہن میں آ جائیں گی، اس کو بلایا گیا جناب، پہلے ڈرامہ رچایا گیا پاکستان کے ایک علاقے کے اندر، اور جناب گولی لگی، پٹیاں باندھی گئیں، بڑا ڈرامہ ہوا، اور کچھ اس طرح کے واقعات کو کروا کے دین والوں پر الزام تراشیاں شروع ہو گئیں، بڑے ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں، دیکھو جی اسکولوں کو بند کروانا چاہتے ہیں، اس لڑکی کو یہاں سے باہر ایکسپورٹ کیا گیا، اس کی پوری فیملی کو ایکسپورٹ کیا گیا، پھر اس کی ڈائری بھی لکھوائی گئی، اور اب اس کا انٹرویو بھی نشر ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے نوبل پرائز کے اندر اس کو شیئرنگ بھی کرائی گئی، یعنی دنیا میں اور کوئی انٹلیکچوئل اکیڈیمک ایکٹیویٹی نہیں تھی، لیکن اس لڑکی کو جو ہے وہ ایک نوبل پرائز دینے کے اندر شیئرنگ بھی کرا دی گئی، اور آج شاستانہ کیا نکل کر سامنے آ رہا ہے، وہ کسی اخبار نے اچھا ایک ٹائٹل لگایا کہ اس لڑکی کے چہرے پر سے نقاب ہٹ گیا، آج وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ پارٹنرشپ ہونی چاہیے، نکاح کی کیا ضرورت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جہاں کا کھاتے ہیں وہیں کا بولیں گے نا، وہ جو مغربی معاشروں میں، بے خدا تہذیب کے معاشروں میں، جہاں دجالی تہذیب موجود ہے جس کے اثرات ہمارے بھی آ رہے ہیں، بات تو یہ سمجھنے کی، وہاں کہا جاتا ہے وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ اینڈ وی ہیو 4 کڈس ایز ویل، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حرام کاری ہے، یہ زنا ہے، اس سے کم تر کچھ الفاظ اس کے لیے نہیں کہے جا سکتے، آج اس لڑکی کے انٹرویو شائع ہو رہے ہیں اور کہلوایا جا رہا ہے، یہ نکاح کی آخر کیا ضرورت پڑی، ساتھ رہ سکتے ہیں نکاح کے بندھن کے بغیر بھی، اور میں تو جا کر اپنے دوستوں کو شراب خانوں میں شراب پیتے ہوئے بھی مشاہدہ کر لیا کرتی ہوں، تو اب مطلب یہ وہ ایجنڈے ان لوگوں کے، یہ اپنے کچھ لوگوں کو چنتے ہیں، ہم ہی میں سے چنتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ہیرو بھی بناتے ہیں، اور پھر اپنے مطلب کی باتوں کی زبان پر لاتے ہیں، اور آج ان بیچاروں کو پریشانی کس چیز سے ہے، ہمارا سیاست کا میدان وہ تو دنگل فساد بن چکا ہے، اور وہاں پر بھی لبرلزم اور سیکولرزم کی باتیں مسلم ممالک میں آ چکی ہیں، تو دجالی تہذیب جو ہمارے اجتماعی معاملات زندگی، کلیکٹو افیئرز آف لائف پر حاوی ہوتی چلی جا رہی ہے، سیاست کے میدان میں تو مسلم ممالک میں بھی سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے، اس کے بعد معیشت کے میدان میں آ جائیں، سود کے دھندے ہمارے بھی چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہم اب بھی ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ میں ہم بھی تنظیم اسلامی کی پلیٹ فارم سے اور دیگر حضرات بھی، جماعت اسلامی کے لوگ بھی، دیگر لوگ بھی پرسو کر رہے ہیں کیس کو، وہ کیس سالو ہو کے نہیں دے رہا، اور حکومتی نمائندہ اگر کبھی ایک بات کہتا ہے، کبھی دوسری بات کہتا ہے، کبھی ججز کو ہٹایا جاتا ہے، کبھی چیف جسٹس کو بدل دیا جاتا ہے، کبھی بینچ کو توڑ دیا جاتا ہے، اور یہ معاملہ لٹکا چلا جا رہا ہے، کبھی نواز شریف کا دور تھا، یہ گئے تھے فیڈرل شریعت کورٹ کے خلاف اندر اپیل لے کر، سسٹم وہی کھڑا سود کا، پھر جنرل مشرف کا دور آیا، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بینچ میں، تو ان کو بھی ہٹایا، اپنے مطلب کے ججز لا کو بٹھا دیے، پھر معاملے کو لٹکا دیا گیا، پھر ہم نے کیس کو پرسو کرنے کی کوشش کی، ایک جسٹس صاحب نے کہہ دیا بھائی جو سود نہیں لے رہا بہت اچھی بات ہے، جو لے رہا اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا، تو اللہ تو پوچھے گا بھائی، آپ سے بھی پوچھے گا، ہم سے بھی پوچھے گا، پھر یہ ساری عدالتیں بنانے کی ضرورت کیا پڑی، آپ کے کسی بیٹے کو قتل کر دے تو آپ بھی کہیے گا اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا، کہیں گے آپ یہ، آپ کے گھر میں کوئی چوری کرے تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا، دنیا میں عدالت اس لیے بنائے گی، تمہیں جج اس لیے بنائے گئے، تو فیصلے دو یہاں پر بیٹھ کر، یہ بھی ایک جج صاحب نے کامنٹ پاس کر دی ہے، اب آپ حکومتی نمائندہ کہہ رہے جناب یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے کرنے کا کام ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ سود کے دھندے ہمارے ابھی چل رہے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ دجالی تہذیب جہاں اللہ تعالی کی الہامی تعلیم کا انکار ہے اور انسانی عقل کی برتری کا ثابت کیا جانا اس کو پیش کیا جاتا ہے, ہماری سیاست میں بھی اس کے اثرات آ چکے ہیں, مسلم معاشروں کی بات کر رہا ہوں, ہماری معیشت میں بھی سود کا نظام, جوئے کا نظام, حرام کی کئی شکلیں اب بھی موجود ہیں. کچھ اگر مسلمانوں کے پاس تھوڑا بہت بچا ہے وہ معاشرت ہے, اور اس معاشرت میں خاندانی نظام, اور وہ خاندانی نظام ترتیب پاتا ہے نکاح کے بندھن کے ذریعے سے. آج کبھی 8 مارچ کے موقع پر ایک بوڑھا ویل چیئر پر بیٹھ کر بکواس کرتا ہے اور نکاح کا انکار کرتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ عورتیں جو بیچاری آزاد قسم کی ہیں وہ کھڑی ہو کر نکاح کے خلاف باتیں کر رہی ہوتی ہیں. یہ کس کی بولی بولی جا رہی ہے؟ یہ اس دجالی تہذیب کے دلدادہ قسم کے لوگوں کی بولی بولی جا رہی ہے جن کے مفادات پر اسلامی تعلیمات کی ضرب پڑتی ہے. جب آپ کی میری ایک بہن اور بیٹی حجاب لیتی ہے, پردے کا اہتمام کرتی ہے, تو جو بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے, فیشن انڈسٹری, ہاں اس پر وہ لات مارتی ہے. جب ہم نکاح کے بندھن کی بات کر کے گھروں کو بسانے کی بات کرتے اور عورت کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کی بات کرتے تو ان کی فلم انڈسٹری پر, ان کی ڈرامے کی انڈسٹری پر, ان کی اسٹیج شوز کی انڈسٹری پر ضرب پڑتی ہے. جب ہم مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کی نفی کرتے قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق اور اس کی حفاظت کے لیے شریعت نے نکاح کا پاکیزہ بندھن جو عطا کیا, محرم نہ محرم کی تمیز عطا فرمائی, جب ہم اس کی بات کرتے تو ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے. اس لیے کبھی یہ ہمارے اندر سے ایجنٹوں کو کھڑا کر کے اور کبھی ایف اے ٹی ایف کا نعرہ لگا کر, کبھی کسی اور نعرے لگا کر ہم سے مطالبات کریں گے, اپنے سلیبس کے اندر سے یہ چیزیں نکالو, یہ فلا فلا چیزوں کو نکال دو. تمہارے دینی پروگرام بھی اگر دکھائے جائیں تو اس میں بھی خاتون کو مولوی صاحب کے ساتھ بٹھاؤ. ہاں یا نا؟ ہمیں افسوس ان حضرات پر جو دینی طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں اور ایک بے حیا عورت کے ساتھ بڑے آرام سے جو بے پردگی کے ساتھ بیٹھی بیٹھ جاتے ہیں. کچھ ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, جو کچھ یہ کرتے ہیں ان پر افسوس ہے. کل یہ جگہ پروگرام میں ریکارڈ کر رہا تھا, میں نے عرض کیا بھائی آپ مرد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو نا, آپ سوال کرو میں جواب دے رہا ہوں, دین کی بات ہو رہی ہے نا, تو کیا عورت کو بٹھانا ضروری ہے یہاں پر؟ کیا ضرورت پڑی آخر اس کی؟ لیکن یہ سارے تقاضے ہوتے ہیں باہر کے, تاکہ اس معاشرت میں بھی اس دجالی تہذیب کے اثرات کو شامل کر دیا جائے. یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ یہ 10ویں مرتبہ قرآن کریم بیان کرتا ہے. جس قوم نے نکاح کا پاکیزہ بندھن چھوڑا, گندگی کے راستے کو اختیار کیا, ہم جنس پرستی کے گندے طرز عمل کو اختیار کیا, جہاں آج دنیا کی ان مغربی تہذیب, مغربی ممالک اور اس تہذیب کے دلدادہ لوگوں نے اس کو قانوناً پروٹیکشن دے رکھی ہے, مرد کی مرد شادی جائز معاذ اللہ, عورت کی عورت سے شادی جائز معاذ اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام زندہ کلام ہے, وہ بتا رہا ہے. ان لوگوں کو اندھا کیا گیا, اس قوم کے لوگوں کو, ان کے اوپر پتھر برسائے گئے, ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا, ان کو غرق کر دیا گیا, اس جرم پر کہ انہوں نے نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑا اور گندگی کے راستے کو, زنا کے دھندے کو اختیار کیا. یہ انداز قرآن حکیم کا ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے تیار ہے. ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ جتنی شدت کے ساتھ یہ اسلاموفوبیا کے شکار لوگ, یہ دین دشمن قسم کے عناصر جتنی شدت کے ساتھ یہ دین کے خلاف باتیں کریں, آپ کے میرے ایمان کا تقاضا ہے اس سے بڑھ کر شدت کے ساتھ آپ کو اور مجھے اپنے دین سے کمٹمنٹ رکھنی چاہیے, اپنے دین کو پرائیورٹی ترجیح دینی چاہیے, اپنے دین کا پرچار کرنا چاہیے, اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے دین کے نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. ہاں اگر اس مغربی تہذیب کی تباہیاں پڑھنا چاہیں یا سننا چاہیں تو ان لوگوں کے قلم کو پڑھیں جو لکھا انہوں نے, یا ان کو سنیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. وہ عورتیں آپ کے علم ہے, اگر 100 بندہ ایک دن میں اسلام قبول کر رہا ہے مثال کے طور پر, تو 65 یا 70 عورتیں اس میں, اللہ اکبر کبیرہ. وہ جو کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. عورت کو اسلام کے ماننے والے قید کر دیتے, معاذ اللہ, یہ بڑا ظلم و ستم کرتے ہیں, یہ گھروں میں قید کر دیتے ہیں, یہی کچھ کہا جا رہا ہے نا. تو سوال یہ ہے جن معاشروں سے بمبارٹمنٹ ہو رہی, ان معاشروں میں اگر 100 افراد, مثال کہہ رہا ہوں تو ہزاروں ہوں گے, 100 افراد اگر اسلام قبول کر رہے ہیں تو یہ 70 عورتیں کیوں ہیں؟ یہ وہ عورتیں جنہوں نے ان کامنٹس کی پرواہ نہیں کی, یا بے عمل مسلمانوں کا طرز عمل نہیں دیکھا. توجہ کیجئے گا, بے عمل مسلمانوں کا طرز عمل نہیں دیکھا. انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے, انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے, انہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا ہے, اور وہ دین کی تعلیم ان کو پزیس کر لیتی ہے. ان کا قلم جو لکھتا ہے وہ پڑھیں, اور ان معاشروں میں جنہوں نے اپنے ایمان کی کوسٹ پے کی ہے. ہمارا معاملہ یہ کہ مال مفت دلی بے رحم کی بات ہے, ماں کی گود میں کلمہ مل گیا, کوئی کوسٹ کوئی قیمت ادا نہ کرنی پڑی, اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. ان سے پوچھے نا جس کو پوری فیملی پورے معاشرے پوری قوم کی ٹکر لینا پڑتی ہے, جب اس کا قلم چلتا ہے جب اس کی زبان بولتی ہے تب اسلام کا ایک حسن ہمارے سامنے آتا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ واقعات بیان کرتا ہے ہماری سبق آموزی کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے, اور ہمارا فرض بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے اگر اس طرح اسلامی تعلیمات کا کوئی مذاق اڑایا جائے یا ان کے خلاف بات کی جائے تو ڈنگے کی چوٹ پر ہمیں جواب دینا چاہیے. اسلام کی صحیح تعلیم پریزنٹ کرنی چاہیے, اسلام کی تعلیم پر عمل کر کے نمونہ پیش کرنا چاہیے, اور اسلام کا نظام دنیا کے سامنے آئے گا تو یہ جبر جب ہٹے گا تو ساری دنیا اسلام قبول کرے گی. ہم خود دین سیکھیں, دین پر عمل کریں, دین کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں, اور دین کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. یہ آپ کی میری دینی ذمہ داری ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.